بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ اسوفہ آڈیو لائبریری کی آواز ہے. آج ہم کتاب گلزار اردو لازمی حصہ دوم 12ویں جماعت کے لیے کا پارٹ 8 ریکارڈ کر رہے ہیں. یہ کتاب آپ کی خدمت میں اسوفہ آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. علامہ مقری تاریخ اندلس میں لکھتے ہیں کہ اندلس میں جس سائل کو تندرست اور کام کے لائق دیکھتے ہیں اس کو نہایت ذلیل کرتے اور سخت سست کہتے ہیں، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ یہاں اپاہج اور معذور آدمی کے سوا کوئی سائل نظر نہیں آتا. مگر افسوس، اور نہایت ہی افسوس ہے کہ اس زمانے میں ہر جگہ جس قدر مسلمان بھیک مانگتے نظر آتے ہیں، اس قدر کسی اور قوم کے آدمی نظر نہیں آتے. بس سب سے پہلے مسلمانوں کا فرض ہے کہ وہ اپنے اپنے حدود اور اختیارات میں، جہاں تک ان کی دسترس میں ہو، اس نالائق اور کمینہ رسم کا انسداد کریں. خاص کر ہمارے علماء اور وائزین پر لازم ہے کہ نہایت آزادی اور بے باکی کے ساتھ وعظ کی مجلسوں میں سوال کی مذمت، جو حدیثوں میں وارد ہوئی ہے اور جو مضر نتیجے سائلوں کی کثرت سے قوم کے حق میں پیدا ہوئے ہیں، اور اسراف اور فضول خرچی کی برائی جو قرآن مجید میں جا بجا بیان ہوئی ہے، عام مسلمانوں کے ذہن نشین کرائیں. خاص کر کے زبانی مجلسوں میں عورتوں کو، جو ہر فقیر کو مستجاب الدعوات اور اس کی آواز کو غیب کی آواز سمجھتی ہیں، ان لوگوں کے مکر و فریب سے آگاہ کرنا چاہیے. مستجاب الدعوات یعنی جس کی دعا قبول ہو جاتی ہے. ان کے دلوں میں بٹھا دیا جائے کہ ہٹے کٹے بھیک مانگنے والوں کو کچھ دینے بجائے نیکی اور بھلائی کرنے کے الٹا گناہ کا مرتکب ہونا ہے، کیونکہ جس قدر ایسے لوگوں کو دیا جاتا ہے، اسی قدر مستحق بیواؤں، یتیموں اور ہمسایوں کی حق تلفی ہوتی ہے. اسی قدر بھیک مانگنے کا ناپسندیدہ طریقہ زیادہ رواج پاتا ہے، اور اسی قدر قوم کے میں کام کے آدمیوں کی کمی ہوتی ہے. کلیات حالی نثر حصہ اول مشق. سوال نمبر 1، گداگری کے سلسلے میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا روایت ہے؟ 2، کن روایتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ بھیک مانگنے کو ناپسندیدہ فعل قرار دیتے تھے؟ 3، گداگری سے کون کون سی انفرادی اور اجتماعی برائیاں جنم لیتی ہیں؟ 4، اسلام گداگری کی مذمت کس طرح کرتا ہے؟ 5، بھیک مانگنے کی عادت کو کس طرح ختم کیا جا سکتا ہے؟ 6، مولانا حالی نے اس مضمون میں علماء دین اور خواتین کو کیا توجہ دلائی ہے؟ 7، ذیل کے الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے. انسداد، درہم برہم، متعلق، استراری، مقصود، اندوختہ، جفا کشی، ولول اعظمی، استطاعت، موجب، مدہ، زم، تاوان. 8، انسداد گداگری کے عنوان سے ایک مضمون لکھیے. 9، جز الف اور جز بے میں متضاد الفاظ چن کر ان سے مرکبات بنائیے، مثلا گرم اور سرد سے گرم و سرد. الف منافعت، حق، خواص، بلند، حضور، کم. بے عوام، پست، مزرت، باطل، بیش، غیاب. 10، جو رتبہ اعلیٰ کے سزاوار ہوئے ہیں، پہلے وہ مصیبت کے طلبگار ہوئے ہیں. اس شعر کو عنوان بنا کر مضمون لکھیے. وقفہ، سیمی کالن. جب کئی لفظوں کے بیچ میں کوما ہو تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آخری ٹکڑے سے پہلے طویل وقفے کا محل ہوتا ہے، یا ایسے موقعوں پر آخری ٹکڑے کے بعد وقفہ لانا چاہیے، جیسے سچائی، خلوص، ایمانداری. ان سب کی ضرورت ان کو نہیں دہلی، بمبئی، مدراس. ان سب بڑے شہروں میں گندی بستیاں موجود ہیں. آپ اسی طرح وقفہ استعمال کر کے 5 جملے لکھیے. جیسے جیسے ہمارے امتحان کی تاریخ قریب آتی جا رہی ہے، ویسے ویسے امتحان کا ہال بڑھتا جا رہا ہے. جیسے جیسے ہمارا جہاز ہوا میں اوپر ہو رہا تھا، ویسے ویسے زمین کی چیزیں چھوٹی ہوتی نظر آ رہی تھیں. جیسے جیسے کسی ملک میں تعلیم عام ہوتی جائے گی، ویسے ویسے وہ ملک ترقی کرتا چلا جائے گا. مندرجہ بالا جملوں میں نشان زدہ حرف یعنی جیسے جیسے اور ویسے ویسے شرط و جزا کہلاتے ہیں. پہلے حرف کو شرط اور دوسرے کو جزا کہتے ہیں. اب آپ ان مندرجہ بالا حروف کو استعمال کر کے 3 جملے بنائیے. چند لمحے سجاد حیدر کے ساتھ. مولانا صلاح الدین احمد 1903 تا 1964. 20ویں صدی کے آغاز میں ہمارے ادب پر اخلاق اور افادیت کا کوہر چھایا ہوا تھا. سر سید احمد خان کی تحریک بارور ہو چکی تھی، اور حالی اپنے سیل سخن کو تنگنائیں غزل سے نکال کر قومی شاعری کی رود بار نو میں رواں کر چکے تھے۔ لکھنؤ سے سخنوروں اور انشا پردازوں نے اگرچہ ابھی اپنے قلم نہیں توڑے تھے، لیکن وہ ایک بوجھل اور مٹتے ہوئے کلچر کو سہارا دیتے دیتے عاجز آ چکے تھے، اور اب ان کی ساری ہنگامہ آرائی چند دور رکاز لفظی بحثوں اور تنزیہ چشمکوں میں محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ اس میں کوئی کلام نہیں کہ سرشار شرر اور سجاد حسین نے اس بجھتی ہوئی شمع کو اکسانے کی کوشش کی، جس سے کبھی شام اودھ کے سہانے دھندلکے روشن تھے، لیکن تجدد کے ابھرتے ہوئے آفتاب کے سامنے اس کی لو کچھ اس طرح سے شرما کر رہ گئی کہ پھر عرصہ دراز تک ہمارے ایوان ادب کے در و دیوار پر اس کا رقص نظر افروز نہ ہوا۔ سجاد حیدر یلدرم کو فطرت سے ایک باغیانہ طبیعت اور ایک شاعرانہ مزاج عطا ہوا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جوہر کامیاب بھی ارزانی کیا گیا تھا جسے کسی بہتر لفظ کی موجودگی میں حسن شناسی سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ وہ بنیادی طور پر ایک افسانہ نگار تھے، اس کے برعکس وہ ایک بہت بڑے انشا پرداز تھے، اور زندگی کے حسن کو ایک ناکارہ کار چابک دستی سے وہ الفاظ کے حسن میں منتقل کرنے کی ایک بے مثال قدرت رکھتے تھے۔ میں نے حسن کا لفظ یہاں عمدن استعمال کیا ہے کیونکہ ان کے ہاں بدصورتی کے انتقال کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک بہت بڑے سٹائلسٹ تھے، ایک بہت بڑے صاحب اسلوب، اور اگر مولانا محمد حسین آزاد ان سے پہلے نہ پیدا ہو گئے ہوتے تو وہ یقیناً اردو کے پہلے صاحب طرز انشا پرداز قرار دیے جاتے۔ نوجوان سجاد حیدر جب ادب عالیہ کی صنف لطیف سے آشنا ہوا تو اخذ و جذب کی اولین کیف اشاموں ہی نے اظہار و انتقال کے لیے مچلنا شروع کر دیا۔ ادھر قدرت نے اسے ذوق سلیم سے ایک بہرا وافر عطا کرنے کے ساتھ ساتھ ایک نقطہ اعجاز آفری بھی ارزانی کر رکھا تھا۔ سناچا جب اس نے قلم اٹھایا تو صفحات قرطاس ایک گلشن بے خزاں کے ان سدا بہار تختوں میں منتقل ہوتے چلے گئے کہ جن میں شمیم روح افزا سے شفتگان ادب کے مشام شام ابد تک معطر رہیں گے۔ سجاد حیدر نے مخزن کے اولین دور کی ابتدا میں اپنے پارا ہائے نثر پیش کر کے ہمارے خالص ادب میں ایک نئے دور کا آغاز کیا۔ میرا یہ ذاتی عقیدہ ہے کہ ایک پرزور اسٹائل یا طرز بیان طبیعت کے اندرونی طوفان سے پیدا ہوتا ہے۔ ہمارے باطن میں جو ایک تخلیقی دنیا آباد ہے، اس کے عناصر جب ہماری خارجی دنیا سے ٹکراتے ہیں تو تصادم کا اظہار لامحالہ زبان کے اس مرکب رنگ ہی میں ہو سکتا ہے جو اپنی روشنائی خارجی فضا سے اور سرخی لکھنے والے کے خون دل سے مستار لیتا ہے۔ اس طرح جو مصنف محض خارجی انداز نظر رکھتے ہیں وہ کبھی کوئی خارجی اسٹائل پیدا نہیں کر سکتے۔ اسٹائل دیگر اوصاف طبع ہی کی طرح ایک وصف ہے جو لکھنے والے کی باطنی اور جذباتی دنیا سے بنیادی نسبت رکھتا ہے۔ یلدرم کا انتخاب، الفاظ اور اس کا امتزاج ترکیب ہمارے ادب میں ایک یگانہ اور منفرد حیثیت رکھتا ہے، اور اس نے نہ صرف اپنے عہد میں ہمارے اسالیب ادب میں ایک چوکا دینے والا اضافہ کیا بلکہ بعض دوسرے لکھنے والوں کے طرز نگارش پر ایک واضح اثر ڈالا۔ نیاز فتح پوری، قاضی عبدالغفار، آل احمد، میر افضل علی اور میری ناچیز رائے میں تو ایک حد تک مولانا ابوالکلام آزاد بھی یلدرم کے پرجوش اور حسین الفاظ اور اچھوتی اور بہراور آغوش ترکیب سے اپنے اپنے زمانے میں متاثر ہوئے اور پھر اپنی بار دوسروں کو متاثر کرتے رہے، اور یوں ہی یہ چراغ دوسرے چراغوں کو جلاتا اور اپنی جلوہ پاشیوں سے ہمارے خالص ادب کے در و دیوار کو فروزاں کرتا رہا۔ سریر نام خامہ، حصہ دوم، مشق۔ سوال نمبر ایک، 20ویں صدی کے آغاز میں ہمارے اردو ادب کی کیا صورتحال تھی؟ دو، سجاد حیدر کو افسانہ نگار کے بجائے انشا پرداز کہنا کیوں درست ہے؟ تین، سجاد حیدر نے اپنے سحر نگار قلم سے اردو ادب کو جو کچھ دیا اس پر روشنی ڈالیے۔ چار، بقول مولانا صلاح الدین احمد، ایک پرزور اور چوکا دینے والا اسٹائل یعنی اسلوب تحریر کس طرح پیدا ہوتا ہے؟ پانچ، ذیل کے جملوں کے مفہوم کی وضاحت کیجیے۔ الف، سرشار شرر اور سجاد حسین نے اس بجھتی ہوئی شمع کو اکسانے کی کوشش کی جس سے کبھی شام اودھ کے سہانے دھندلکے روشن تھے۔ بے، جب اس نے قلم اٹھایا تو صفحات قرطاس ایک گلشن بے خزاں کے ان سدا بہار تختوں میں منتقل ہوتے چلے گئے جن کی شمیم روح افزا سے شفتگان ادب کے مشام شام ابد تک معطر رہیں گے۔ ملاحظہ، جز الف، مگر اس کو فریب نرگس مستانہ آتا ہے، الٹتی ہیں صفیں گردش میں جب پیمانہ آتا ہے۔ کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ جز بے غالب، یہ سب درست، مگر ایک بات ہے، بے جان بولتا ہے مسیحا کے ہاتھ میں۔ کتاب تو میرے پاس ہے مگر دوں گا نہیں، دوا سے اس کی صحت اچھی تو کیا ہوتی، بلکہ وہ اور کمزور ہو گیا۔ آپ سے تو مجھے کچھ کام نہیں، البتہ آپ کے بھائی جان سے ملنا چاہتا ہوں، میں نے بڑی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ اس میں مگر، بلکہ، البتہ، لیکن، یہ سب انڈر لائن ہیں۔ مندرجہ بالا جز یعنی الف میں مگر شک اور گمان کے معنی میں استعمال ہوا ہے، جبکہ جز بے میں یہی حرف مگر پہلی بات یا جملے کی وضاحت کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اس کے علاوہ حرف بلکہ، البتہ، لیکن بھی پہلی بات کے ابہام کو دور کرنے کے لیے استعمال ہوئے ہیں۔ آپ بھی یہ حرف اگلے الگ الگ جملوں میں الگ الگ معنوں میں استعمال کیجیے۔ اردو ذریعہ تعلیم، ڈاکٹر سید عبداللہ، 1906 تا 1986۔ تمام دنیا میں قومیں اپنی قومی زبان سے پہچانی جاتی ہیں، یہ نہیں ہوتا کہ اپنی قومی زبان کے لیے کسی کو اپنی ہی قوم سے لڑائی لڑنی پڑتی ہو۔ بدقسمتی سے پاکستان میں صورتحال درپیش ہے، قومی زبان کو اپنا حق منوانے کے لیے اپنی ہی قوم سے لڑنا پڑ رہا ہے۔ خود اپنے ہی لوگ اردو کو تعلیم کی زبان نہیں بننے دیتے، اسے دفتروں میں اور کاروبار میں داخل نہیں ہونے دیتے۔ اس سلسلے میں ایک اہم اور مرکزی مسئلہ قومی تعلیم کا ہے، جو قومی زبان کی رفاقت سے محروم ہے۔ اس وقت تک تعلیم میں قومی زبان کو جو درجہ دیا گیا ہے، اس پر اظہار اطمینان کے باوجود یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس پورے سلسلہ عمل کو محض ابتدا سمجھنا چاہیے، ابھی اصل کام باقی ہے۔ اصل کام یہ ہے کہ پورے نظام تعلیم میں قومی زبان کو ذریعہ تعلیم بنانا ہوگا۔ تمام فنی یونیورسٹیوں میں اردو کے ذریعے تعلیم دینا ہوگی۔ پبلک سروس کمیشن صوبائی اور مرکزی میں قومی زبان کو پورا مضمون ذریعہ امتحان اور انٹرویو کا ذریعہ اظہار و گفتگو بنانا ہوگا۔ اور اہم بات یہ ہے کہ دفتروں میں مسودات اور مجلات کے لیے قومی زبان کو رائج کرنا ہوگا۔ عدالتوں کی انتہائی سطح تک اردو سے کام لینا ہوگا اور ایکٹ اردو میں بنوانے ہوں گے۔ اردو زبان کو اس قسم کے طعنے آئے دن سننے پڑتے ہیں کہ کبھی کبھی غیروں سے مگر اکثر اپنوں سے، لگوائے پتھر اور برا بھی کہا کیے، تم نے حقوق دوستی سب کے ادا کیے۔ میر۔ تعلیم جہاں ایک نظری سلسلہ ہے، وہاں اس کے عملی پہلو اور افادی مقصد بھی ہیں۔ ذریعہ تعلیم تبدیل ہو بھی جائے تو بھی اس وقت تک بے نتیجہ اور بے اثر ہوگا جب تک وہ زندگی کے اہم کاموں کے لیے مفید نہ ہوگا۔ تعلیم محض دماغی ورزش نہیں اور تفریحی مشغلہ نہیں، وہ ایک نافع اور فائدہ مند استعمال کی مشق ہے۔ ذریعہ تعلیم کا مسئلہ دفتری زبان کی تبدیلی اور کاروباری زبان کی ترویج کے ساتھ لازم و ملزوم کا تعلق رکھتا ہے۔ اس لیے میں عام مضامین کے ذریعے تعلیم کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ پبلک سروس کمیشن، فنی تعلیم اور دفتری کاروباری زبان کی تبدیلی پر بھی زور دے رہا ہوں۔ اور جب میرے دل کی دنیا پر بے کسی اور تنہائی کا احساس غالب آ جاتا ہے، تو ایک آدھ مرتبہ یہ پیکر تصویر کاغذی پیراہن پہن کر مال روڈ پر اردو کا فریادی بن جاتا ہے۔ اس سلسلے میں 2-3 عذرات پیش کیے جاتے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ تیز مت چلو، تدریج کے ساتھ سب کچھ ہونا چاہیے۔ تدریج، بے شک تدریج، مگر تدریج کے معنی ہیں درجہ بدرجہ آگے بڑھنے کے۔ اس کے لیے لازم ہے کہ منزل متعین ہو، آغاز ہو اور کہیں انتہا بھی ہو۔ اس کے لیے معقول درجے مقرر کیے جائیں، ہر درجے سے گزرنے کی مدت مقرر کی جائے اور پھر سچے دل سے اس پر عمل ہو۔ منزل معلوم بھی ہو مگر مدت کا تعین نہ ہو، تو کیا معلوم منزل کئی 7 سال گزرنے پر بھی سامنے نہ آئے۔ گزشتہ 40 برس میں اکثر یہی ہوا کہ تدریج کا مشورہ دیا گیا۔ اگرچہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ مسئلہ انڈونیشیا، ایران، ترکی، جاپان، اسرائیل، چین وغیرہ، بلکہ قدیم زمانے میں انگریزی میں بھی محض جذبات کے زور سے حل ہوا تھا، اور ان ممالک میں کسی نے یہ نہیں کہا تھا کہ قومی زبان کا سوال اٹھانے والے لوگ جذباتی ہیں، پھر بھی ہم ہر اس عقلی اور عملی اور تدریجی پروگرام کا خیر مقدم کریں گے جو ہمارے ملک کے ارباب دانش تجویز کریں گے۔ کیونکہ اب ہم دل سے یقین رکھتے ہیں کہ سائنس اور فنون مفیدہ و لطیفہ کی تعلیم اردو میں ہو سکتی ہے اور ہونی چاہیے، اور اس اصول سے اختلاف کرنے والے جذباتی ہیں۔ سائنس کی تعلیم کے سلسلے میں کتابوں اور نصابوں کی کمی کا اکثر ذکر ہوتا رہتا ہے، لیکن یہ بھی ایک مغالطہ ہے۔ کسی منطقی نے ایک غریب دیہاتی سے پوچھا، مرغ پہلے پیدا ہوا کہ انڈا؟ وہ چکرا گیا۔ مدتوں سے ہمارے ہاں بھی بڑے بوڑھے نومروں کو اس سوال کے چکر میں پھنسا کر اپنی بزرگی کا سکہ بٹھاتے رہے۔ اگر سائنس کی تعلیم اردو میں نہیں ہوتی تو کتابیں لکھنے والے کس کے لیے کتابیں لکھیں گے؟ ضرورت کو قدیم زمانے سے ایجاد کی ماں بتایا جاتا ہے۔ اب ایجاد کی ماں یعنی ضرورت کا ارشاد یہ ہے کہ پہلے مجھے پیدا کرو، پھر میں فوراً حاضر ہوں۔ اگر سائنس اردو میں پڑھی جائے گی تو چند برسوں کے اندر اندر سے یہ نصابی پھر اعلیٰ اعلیٰ کتابیں خود بخود ظہور میں آئیں گی۔ لیجئے، یہ چکر تو ٹوٹا، مگر یہ شوشہ بھی باقی ہے کہ سب سے پہلی کلاس کا کیا ہوگا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ استاد محنت کریں گے، انگریزی کتابوں کا مطالعہ کریں گے اور لیکچر اردو میں دیں گے۔ اس طرح ان کی مشق بھی ہو جائے گی اور نوٹ بھی تیار ہوتے جائیں گے۔ یہ ضروری ہے کہ اس کاروبار میں عاشقی کا انداز اختیار کرنا ہوگا، انڈونیشیا والوں کی طرح۔ استادوں کو ابتدائی دور میں واقعی بہت محنت کرنا پڑے گی، اور یقین ہے کہ ان کے قوم ان تعلیمی رہنماؤں کی شکر گزار ہوگی جو اس ابتدائی دور میں عزم و ہمت کا ثبوت دیں گے۔ لیکن یہ بات تو صرف تعلیم کی ہے، قومی زندگی کے باقی شعبوں میں، مثلا دفتروں میں، عدالتوں میں، کچہریوں میں، جلسوں میں، کانفرنسوں میں، غرض ہر جگہ اردو کی ترویج لازمی ہے تاکہ قوم کی قومیت پہچانی جائے۔ قیام پاکستان تک مسلمانان ہند کی متفقہ آواز یہ تھی کہ اردو ہماری سب کی اور سب سے بڑی تہذیبی و قومی زبان ہے۔ مسلم لیگ نے 1906 میں جو یادداشت شملہ میں وائسرائے ہند کے سامنے پیش کی تھی، اس کا اولین مطالبہ بھی اردو زبان کا تحفظ تھا۔ ظہور پاکستان کے بعد پہلے دو برسوں میں کراچی کی تعلیمی کانفرنس، لاہور کی ترقی پسند مصنفین کانفرنس، پنجاب یونیورسٹی کی پہلی اردو کانفرنس، پاکستان کے وزراء تعلیم اور ڈائریکٹروں کی کانفرنس اور پنجاب یونیورسٹی کے اہم فیصلے اور اہم عملی اقدامات اس امر کے ثبوت کے طور پر پیش کیے جا سکتے ہیں کہ اس وقت تک قوم میں اردو کے لیے پورا جوش و خروش پایا جاتا تھا۔ اسی اثنا میں مشرقی پاکستان سے کچھ اختلافی آوازیں اٹھیں تو قائد اعظم نے مارچ 1948 میں خود ڈھاکہ پہنچ کر اعلان کیا کہ صرف اردو ہی ملک کی سرکاری زبان ہوگی۔ البتہ صوبائی دائرے میں بنگلہ کے حق میں فیصلہ کیا جا سکتا ہے، لیکن ملک کی سرکاری زبان اردو، صرف اردو ہوگی۔ 1954 میں دستور ساز اسمبلی نے بھی مرحلہ اول میں غیر مبہم الفاظ میں اردو کا حق اول تسلیم کیا، اور پاکستان کی تعلیمی کانفرنس نے بھی ذریعہ تعلیم کو بدلنے کی پرزور سفارشات کی۔ قائد اعظم کا انتقال 11 ستمبر 1948 کو ہوا۔ اس کے بعد اختلافی آوازیں اٹھنے لگیں۔ 1953 میں ایک تاریخی کانفرنس کے موقع پر سید سلیمان ندوی کے خطبے کے خلاف ڈھاکہ میں بڑی شورش اٹھی، اور وہ بلاآخر بڑھتے بڑھتے اس نتیجے پر پہنچی کہ 20 اپریل 1954 کو اردو کے ساتھ بنگلہ کو بھی قومی زبان بنا دینے کا فیصلہ کیا گیا، اور یہ صورتحال مشرقی پاکستان کی علیحدگی تک قائم رہی۔ 1956 کے دستور میں اردو اور بنگلہ کو سرکاری زبانیں قرار دینے کے بعد یہ بھی طے پایا تھا کہ آئین کے نفاذ کے بعد 20 سال کے عرصے کے لیے انگریزی کو حسب سابق تمام سرکاری کاموں کے لیے استعمال کیا جائے گا، اور آئین کے نفاذ کے 10 سال بعد ایک کمیشن مقرر کیا جائے گا جو انگریزی زبان کی جگہ متبادل انتظامات کے لیے سفارشات پیش کرے گا۔ 1958 میں جب جنرل محمد ایوب خان نے ملک پر مارشل لا لگا دیا اور 1956 کا دستور اساسی کالعدم ہو گیا، تو فوجی حکومت نے مختلف معاملات کو اثر نو دیکھنے کے لیے کئی کمیشن قائم کیے۔ ان میں ایک تعلیمی کمیشن بھی تھا جس کے چیئرمین ایس ایم شریف تھے، جو مرکزی حکومت کے سیکرٹری تعلیمات تھے۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ شریف کمیشن کا اہم کارنامہ یہ تھا کہ اس نے دونوں قومی زبانوں کی مؤثر حیثیت کو پہلی مرتبہ عملاً تسلیم کر لیا۔ رپورٹ میں ایک باب ذریعہ تعلیم کے بارے میں بھی ہے جو نہایت بنیادی اور اہم دستاویز ہے، جس سے اردو اور بنگلہ کے ذریعہ تعلیم بننے کا حق فائق ثابت ہو جاتا ہے۔ مغربی پاکستان میں پہلی سے پانچویں جماعت تک ماسوا سرحد اور سندھ کے ذریعہ تعلیم اردو کو تجویز کیا گیا۔ سرحد اور سندھ میں اردو کا مضمون تیسری جماعت سے لازمی بنا دیا گیا ہے۔ اردو سندھ کے سوا ہر جگہ مغربی پاکستان میں لازمی ذریعہ تعلیم قرار پائی۔ انگریزی ذریعہ تعلیم اسکولوں میں بھی اردو کو لازمی مضمون کے طور پر پڑھانے کا انتظام ہوا، جس طرح باقی اسکولوں میں تھا۔ 11ویں اور 12ویں جماعت میں مغربی پاکستان میں ذریعہ تعلیم انگریزی اور اردو دونوں میں حسب مرضی انتخاب جائز قرار پایا۔ بی اے اور اس کے بعد تبدیلی کی سفارش مناسب وقت کے بعد تجویز ہوئی اور ترقی اردو بورڈ قائم ہوا۔ اس سفارش کے ساتھ کے 15 برس کے اندر اندر اردو زبان کو اصطلاحات اور کتب حوالہ اور نصابات کی حد تک تیار کرے۔ آرٹس میں 15 سال سے بھی پہلے مگر سائنس کے مضامین کی 15 برس کی تیاری کے بعد تبدیلی عمل میں لانی تجویز ہوئی۔ اس سلسلے میں 1961 میں متعلقہ آرڈیننس جاری ہو گئے۔ جب دور ایوبی ختم ہو گیا اور جنرل یحییٰ خان نے مارشل لا لگایا تو 1969 میں ایئر مارشل نور خان کی سربراہی میں ایک تعلیمی کمیشن مقرر کیا گیا جس نے جولائی 1969 تک اپنا کام ختم کر لیا۔ کہا جا سکتا ہے کہ نور خان کمیشن کی متعلقہ سفارشات پاکستانی قومیت کے روح کے عین مطابق تھیں اور ان میں انگریزی کے مقابلے میں اردو کا پلڑا بھاری رکھا گیا تھا۔ نور خان کمیشن کی صرف ایک سفارش کا یہاں حوالہ دیتا ہوں جس میں یہ لکھا گیا ہے کہ تعلیم کی اعلیٰ سطح پر انگریزی کو ذریعہ تعلیم بنائے رکھنے میں حاکم اور محکوم کی تفریق کا تاثر پایا جاتا ہے جسے جاری رکھنا بے حد نقصان دہ ہوگا، اور یہ بھی کہ 1974 تک دفتروں میں قومی زبان کو مکمل رائج ہو جانا چاہیے۔ 1970 کے انتخابات کے بعد آئین 1973 میں نافذ ہو گیا۔ اس میں صاف صاف لکھا گیا ہے کہ پاکستان کی قومی زبان اردو ہے۔ 15 سال یعنی 1988 کے اندر اندر اس کے نفاذ کے انتظامات مکمل ہو جانے چاہیے۔ اس کی مستثنیات بھی ہیں۔ آئین کی لسانی شقیں بھی محفوظ رہیں اور جب مقتدرہ قومی زبان نے اپنا کام شروع کیا تو انہی شقوں کے ماتحت اگرچہ تیاری کے چند سال ضائع ہو چکے تھے لیکن مقتدرہ نے بڑی ہمت سے تیاری کا کام جاری رکھا، اور مقتدرہ کے علاوہ اردو سائنس بورڈ لاہور، اردو لغت بورڈ اور دیگر اداروں نے بھی اپنا کام جاری رکھا۔ مقتدرہ نے چند کمیٹیاں ذریعہ تعلیم، زبان دفتری وغیرہ کے متعلق قائم کی۔ ذریعہ تعلیم کی تبدیلی کا مسئلہ نیا نہیں، خاصا پرانا ہے اور کہا جا سکتا ہے کہ قیام پاکستان سے بھی پہلے کا ہے۔ چنانچہ یہ تجربہ دلی کالج 1925-26 اور بعد میں مختلف تجربوں سے گزرتا ہوا جامعہ عثمانیہ پہنچا جس میں مکمل تبدیلی کا عمل شروع بھی ہو گیا تھا۔ قیام پاکستان کے بعد آغاز ہی سے یعنی 1947 کے فوراً بعد مسلسل یہ مسئلہ سامنے آتا رہا، مگر خود اردو کی قومی حیثیت مکمل طور پر متعین نہ ہو سکی، اس لیے یہ معاملہ بھی وسیع تر معاملے سے وابستہ ہو کر ملتوی ہوتا رہا۔ مقتدرہ قومی زبان کی تاسیس کے بعد اس مسئلے پر زیادہ سنجیدگی اور اعتماد کے ساتھ غور ہونا شروع ہوا۔ چنانچہ اس کی ایک ذیلی کمیٹی برائے ذریعہ تعلیم نے طویل غور و فکر کے بعد چند جامع سفارشات کی جو مارچ 1983 میں حکومت کے سامنے آئیں، اور ان پر کچھ تنقید و تبصرے کا عمل ہوا مگر فیصلہ کچھ نہ ہوا، بلکہ تیسری بار پھر حکومت کی اردو کابینہ سب کمیٹی کے سامنے نومبر 1985 میں رکھی گئیں۔ مقتدرہ کی سفارشات جو مارچ 1983 میں حکومت کے سامنے پیش ہوئیں اور نومبر 1985 میں پھر پیش ہوئیں وہ یہ ہیں: ایک، انٹرمیڈیٹ سائنس، آرٹس، کامرس گروپ اور بی کام، بی ایڈ، ایل ایل بی، ٹیکنیکل ڈپلوما میں 1983-84 سے اردو کو بطور ذریعہ تعلیم اختیار کیا جائے اور 1984-85 تک یہ کام مکمل ہو جائے۔ دو، 1985-86 سے بی ایس سی، بی اے، ایم بی بی ایس، ایم اے، ایم کام، ایم ایڈ، ایل ایل ایم میں اردو کو بطور ذریعہ تعلیم اختیار کیا جائے اور یہ کام 1986-87 میں پایا تکمیل کو پہنچے۔ تین، 1987-89 سے ایم ایس سی اور ایم بی اے کے نصاب اردو میں شروع کیے جائیں اور یہ کام 1988-89 میں اختتام کو پہنچے۔ سائنس والے لوگ بھی اپنی زبان کے زور سے یا تجربوں سے سائنس میں مقام حاصل کرنے کے بجائے انگریزی کے متعلق کچھ ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں، یعنی کفن بردار بن جانا چاہتے ہیں جو خود انگریز لوگ ازموہ متوسط میں 500 سال تک فرینچ اور لاطینی کے متعلق اختیار کرتے رہے۔ بہرحال ہم انگریزی کے مخالفوں میں سے نہیں ہیں، ہم صرف کفش برداری سے روکتے ہیں کیونکہ انگریزی زبان کا اپنا تجربہ ہم سے یہی کہتا ہے۔ کہانی اس تجربے کی یہ ہے کہ نورمن حملے اور نورمن قبضہ انگلستان کے بعد انگریز قوم ذلت اور خود تحقیری کے اس گڑھے میں اس حد تک گر چکی تھی کہ وہ اپنی زبان کو نفرت کی نظر سے دیکھتی تھی، اور اس کا ہر فرد فرینچ میں بول چال، خود نوشت و خواند، یہاں تک کہ خود نوش اور عبادات میں بھی ہر دوسرے سے آگے بڑھ جانا چاہتا تھا۔ یہ ذہنی رویہ اتنا گہرا تھا کہ زندگی کے ہر شعبے میں انگریزی الفاظ متروک اور فرینچ کے الفاظ زبان میں داخل ہوتے گئے، جو فرینچ کی پسپائی کے بعد بھی زبان کے اندر پیوست رہے اور خارج نہ ہو سکے۔ 1150 سے 1500 عیسوی تک یہ زمانہ انگریزی کی بدبختی کا زمانہ تھا، اور اس دور کی تبدیلیوں کی تفصیل معلوم کرنی ہو تو پروفیسر البرٹ ہاؤ کی کتاب اے ہسٹری آف دی انگلش لینگویج کے باب ہفتم سے معلوم ہو سکتی ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ لسانی غلامی کا شرمناک تجربہ انگریزی کو بھی ہوا، اور ہم اس کے اس تجربے سے اردو کے سلسلے میں یہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ صورتحال سے ہمارے لیے جو سبق نکلتا ہے وہ ہمارے مد نظر رہے۔ میرے خیال میں سبق یہ نکلتا ہے کہ غیور قومیں غیر زبانوں کی چکا چوند سے متاثر ہو بھی جائیں تو پھر ہر حال میں اس سے نکلنے کی کوشش کرتی ہیں۔ دوم یہ کہ انگریزی، جس کے سائنسی توفوق کا شہرا ہے، اس وقت تک سائنس کی زبان نہیں بن سکتی جب تک وہاں کے لوگوں نے اپنی زبان میں سوچنا اور تجربہ کرنا شروع نہیں کیا۔ اس سلسلے میں اگر سائنس کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو معلوم ہوگا کہ انگریزی میں سائنس نے اس وقت ترقی کی جب وہ فرینچ اثرات سے نکلنے کی کوشش کرنے لگی۔ چنانچہ فرانسس بیکن 1561 تا 1626 اور بعد میں نیوٹن 1642 تا 1727 اسی خواہش آزادی کے دور کے لوگ تھے، جن کی مثال پر بعد میں اور لوگ برابر آگے بڑھتے گئے اور انگریزی کو مخزن علوم بنا دیا۔ یہ سب براہ راست اپنی زبان میں سوچ اور ذاتی تجربے و مشاہدے سے ہوا، اور دراصل تجربہ ہی سائنس کا سرچشمہ ہے۔ 17ویں صدی میں سائنس کے عروج کی کئی وجوہات ہیں۔ اول تو سائنسدان میز کرسی پر بیٹھ کر ایک کتاب یا کتابوں سے دوسری کتاب تیار نہیں کرتے تھے، بلکہ یہ لیبورٹری میں بناتے تھے اور خود تجربے کرتے تھے۔ دوم یہ کہ سائنسدان صرف تجربے ہی نہیں کرتے تھے بلکہ ہر چیز کو ناپتے تولتے تھے اور وقت نوٹ کر لیتے تھے، پھر وہ ان کا ذکر سوسائٹیوں میں کرتے تھے جہاں ان پر بحث ہوتی تھی۔ انہیں پھر کتب اور رسائل میں بیان کیا جاتا تھا تاکہ لوگ بھی ان تجربوں کو دہرا کر صدق و کذب خود معلوم کر سکیں۔ تاریخ سائنس، مصنفہ ڈاکٹر سی ایم قادر۔ اس اقتباس سے اچھی طرح معلوم ہو سکتا ہے کہ سائنس ذاتی تجربے اور اپنی زبان میں سوچ کے نتیجے میں پیدا ہوئی ہے اور پیدا ہوتی ہے۔ محض دریوزہ گری سے کوئی بڑی ایجاد یا کارنامہ انجام نہیں پا سکتا۔ نظریہ سائنس کے اچھے استاد تو پیدا ہو سکتے ہیں، مگر سائنس کو عملی بلندیوں تک پہنچانے والے پیدا نہیں ہو سکتے۔ اب میں نہایت مختصر طریقے سے ذریعہ تعلیم کے متعلق اپنے موقف کے بعض اجزاء کی طرف پھر اشارہ کرتا ہوں۔ نمبر ایک، پہلی بات تو واضح ہے کہ ہم انگریزی کے مضمون کے ہرگز مخالف نہیں، اور بعض سائنسی ضرورتوں کے لیے کچھ مزید لچک بھی ناگزیر ہو جائے تو اس کے بھی حامی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم تدریج کے بھی طرفدار ہیں، اور کبھی معقول تدریج کی مخالفت ہم نے نہیں کی۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہم اصطلاحات علمی کے معاملے میں بے حد روادار ہیں۔ بین الاقوامی، انگریزی کی نہیں، مسلمہ بین الاقوامی اصطلاحات کو برقرار رکھنے اور نئے علمی الفاظ جہاں سے ملے انہیں لینے کے حق میں ہیں۔ رقوم و علامات اور ہنسوں کے معاملے میں بین الاقوامی اسلوب اختیار کر کے علمی رویہ رکھیں گے اور علم کا ساتھ دیں گے، لیکن یہ نہ ہونا چاہیے کہ سارا ملک اپنے ہنسوں اور اپنی گنتی سے بالکل ناواقف ہو جائے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ ہم رومن رسم الخط کو، جو ہماری پوری تہذیبی زندگی کے لیے مہلک ہے، کسی صورت گوارا نہیں کریں گے۔ ہاں، علوم میں ناگزیر طور پر اس کی کہیں ضرورت ہو تو ہم اس کی مخالفت نہیں کریں گے۔ پانچویں بات یہ کہ 1970 کے بعد علم اور سائنس کی دنیا میں جو طوفانی انقلاب آیا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ انگریزی اب صرف 50% علم کا وسیلہ رہ گئی ہے۔ باقی 50% کے لیے اب انگریزی کے مقابلے میں روسی، جرمن، فرینچ، چینی اور جاپانی زبانیں بھی میدان میں آ گئی ہیں۔ ہمارے ملک کو چاہیے کہ علم کی خاطر ان زبانوں میں سے بھی کسی ایک کو بطور ثانوی زبان تعلیم کا حصہ بنائے۔ انگریزی واحد اجارہ دار نہیں۔ چھٹی بات یہ کہ ہم سائنس کے شعبے میں سائنس کے استادوں کی طرح، بلکہ ان سے بہت زیادہ، سائنس کے خانقاہ نشینوں یعنی لیبارٹریوں میں عمریں صرف کرنے والوں کی بھی عزت افزائی کریں گے۔ یہ 6 اصول ہمیشہ مد نظر رہیں گے ہمارے۔ ہم سوشل سائنسز میں اردو ذریعہ تعلیم پر زور دیں گے، اور انسانیاتی مضامین تو ظاہر ہے کہ اردو ہی میں ہونے چاہیے۔ اور آخر میں ایک بار پھر میں اس عقیدے کا اعادہ کرتا ہوں کہ ہم انگریزی تعلیم کے ہر حال میں حامی بلکہ علمبردار ہیں۔ مشق، سوال نمبر 1، قومی زبان کے نفاذ کے لیے کیا مشکلات درپیش ہیں؟ 2، قومی زبان کے سلسلے میں اصل کام کیا باقی ہے؟ 3، ذریعہ تعلیم اردو میں ہونے سے کیا فائدہ ہوگا؟ 4. قائد اعظم نے مارچ 1948 میں ڈھاکہ میں اردو کے بارے میں کیا اعلان کیا تھا؟ 5. شریف کمیشن نے اردو کے بارے میں کیا سفارش پیش کی تھی؟ 6. نور خان کمیشن میں اردو کے بارے میں کیا سفارش پیش کی گئی تھی؟ یہاں پر پارٹ 8 کا اختتام ہوتا ہے. مزید ریکارڈنگ کے لیے پارٹ 9 سماعت فرمائیں.